پڑھیے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. آمين ثم آمين. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدي عن فهم المسائل، وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام، وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. بسم اللہ سے متعلق بس ایک نقطہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. بسم اللہ کے اندر ایک لفظ اللہ ذکر ہوا، جو اللہ کی ذات کے لیے عالم ہے. جس طرح انسان کسی کا نام زید رکھا جائے انسانوں میں، کسی کا نام عمر رکھا جائے، اسی طرح لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ عالم ہے. اور لفظ اللہ کے بعد الرحمن ایک صفت لائی گئی، الرحیم ایک صفت لائی گئی. لفظ اللہ کے اندر جس طرح کوئی نقطہ نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جس ذات کا نام ہے وہ ذات بھی اسی طرح تمام عیوب سے پاک ہے جس طرح کہ اس کا نام ہر نقطے سے پاک ہے۔ نیز الرحمن لفظ یاد رکھو مولانا، یہ لفظ صرف خالق پر بولا جاتا ہے، الرحیم جو ہے تو الرحمن کے اندر ایک نقطہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لفظ بھی صرف خالق کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ الرحیم کے اندر دو نقطے آئے مولانا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لفظ خالق پر بھی بولا جا سکتا ہے اور مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے، تو اسی لیے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رحیم کس کی صفت ذکر کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جیسے خالق کی صفت آ سکتی ہے اسی طرح یہ مخلوق کی بھی صفت آ سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا، والعاقبت للمتقین، اور انجام ہے متقیوں کے لیے۔ بھئی انجام تو ہر ایک کا ہونا ہے، چاہے متقی ہو چاہے غیر متقی ہو، مومن ہو یا کافر ہو۔ پھر کیا معنی العاقبت للمتقین، انجام ہے متقیوں کے لیے؟ بھئی دراصل یہاں مضاف محذوف ہے، کلام اصل میں یہ ہے خیر العاقبت للمتقین، اچھا انجام ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ والصلاۃ علی رسولہ، اور رحمت نازل ہو اللہ کے رسول پر، محمد، جن کا نام محمد ہے، و آلہ، اور ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے، یعنی ہر متقی مومن مراد ہے اس سے مولانا۔ وہ اصحابہ اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھی، حضور کے ساتھ ان پر بھی رحمت نازل ہو ان پر بھی۔ تو دیکھیے مولانا اصحابہ اجمعین، اجمعین کا لفظ کے تمام صحابہ پر، اس کے ذریعے رد کر دیا گیا شیعوں وغیرہ کا، جن کے جو صرف ایک دو صحابہ چار کو مانتے ہیں، باقی کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ صحابہ تو دین کا ستون ہیں۔ صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ہم تک دین پہنچ ہی نہیں سکتا، اور صحابہ پر اعتراض، دراصل اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے، اس لیے کہ صحابہ شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شاگرد ماہر ہوں، اچھے ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، یہ استاد کے اچھے، نیک اور ماہر اور متقی ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر شاگرد ہی جو ہے وہ کیا ہو، برے ہوں، تو معلوم ہو ان کا استاد بھی انہی کی طرح ہے۔ تو جب صحابہ پر الزام آ جائے گا تو پھر دراصل وہ گویا کس پر الزام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنایا۔ اما بعد، بعد حمد و صلات کے، فہذا مختصر مضبوط فی النحو۔ اچھا، اما بعد کا لفظ مولانا، یہ ہمارے علماء کا طریقہ ہے، سنت ہے مولانا، یہ کتابوں کے اندر، خطوط وغیرہ کے اندر، خطبات کے اندر اس لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو سب سے پہلے کہنے والے کون ہیں؟ مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ قول کس کا ہے، یہ اما بعد کا لفظ یہ فرمانے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور لے جا کر کیا کیا بھائی، کنویں کے اندر ڈال دیا بھائی، وہاں کنویں سے کنویں، اور پھر ایک قافلہ وہاں سے لے کر انہیں مصر پہنچا، اور وہاں ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کیا بن گئے، مصر کے حکمران بن گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر، ان کی سال ہر سال گزر گئے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، تو ان کی جدائی کے اندر روتے روتے ان کی وہ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہی۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے، تو انہوں نے، لوگ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے دور دراز سے، ملک میں قحط ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین تک یہ خبر پہنچی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں اور جا کر کیا کریں گے، غلہ لے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور دوسرے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن یہ انہی کے سگے بھائی تھے، ایک بنیامین نام تھا بھائی، وہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسے شدید محبت تھی، اسی طرح اس کے بعد بنیامین کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے، اپنے دل کو تسلی اور قرار دیتے تھے مولانا۔ تو بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں لے جانے دیا کہ ان کو نہ لے کر جاؤ، تم چلے جاؤ غلہ لینے، جب وہاں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن بتلایا نہیں کہ میں یوسف ہوں بھائی، کیونکہ وہ تو چھوٹے سے تھے اس وقت جب پھینکا تھا، تو اب تو پہچانتے ہی نہیں تھے، بڑے ہو گئے، داڑھی آ گئی، لباس زبردست پہنا ہوا ہے، اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا وہ بھائی زندہ بھی ہوگا اور پھر بادشاہ بن جائے بھائی۔ تو چنانچہ وہ کیا کیا انہوں نے کہ غلہ دیا ان کے، بڑا اکرام کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اس کے حصے کا بھی دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غالباً اس مرتبہ دیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آؤ تو بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اگلی مرتبہ جب وہ آنے لگے تو پھر والد سے بڑی منت سماجت کر کے بالآخر اس بھائی کو بھی لے آئے۔ جب اس بھائی کو بھی لے آئے ادھر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر اب اپنے بھائی کو روکنا چاہا کہ میں اس بھائی کو اپنے پاس روکتا ہوں۔ چنانچہ اس کا طریقہ یہ کیا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے سامان کے اندر جو ہے وہ شاہی ایک پیالہ سونے کا چھپا دو بھائی۔ چنانچہ وہ شاہی پیالہ وہ اس کے اندر ان کے سامان میں چھپا دیا گیا۔ شور برپا ہوا کہ بادشاہ ایک وہ پیالہ نہیں مل رہا سونے کا بھائی، تلاش کر رہے ہیں تلاش، تو چنانچہ ان کی بھی تلاشی لینے لگے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں، ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، ہمارا خاندان تو بڑا مبارک ہے۔ تو کہا نہیں بھائی، جو تلاشی تو دینا پڑے گی۔ چنانچہ اور اس زمانے میں ان کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جو چوری کرتا دوسرے کی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا، اس کا غلام بن جاتا جو چوری کرتا تھا دوسرے کا۔ تو چنانچہ ان سے کہا بھائی کیا سزا ہوگی اگر کسی کے سامان سے، کہنے لگے کہ وہ اسی کے ہو جائے گا جس کے سامان میں سے نکلا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی تو وہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا۔ اب تو بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو والد صاحب لانے ہی نہیں دے رہے تھے پہلے اسی وجہ سے، اب یہ بھی یہیں رہ جائے گا، اب ہم خالی ہاتھ گئے۔ ایک دفعہ پہلے یوسف کو ہم نے کھو دیا تو اس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کا کیا حال ہوا، اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو خیر ایک بھائی تو رک ہی گیا، اس نے کہا میں تو واپس ہی نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں جا ہی نہیں سکتا، کس منہ سے سامنا کروں گا والد کا۔ باقی بھائی کسی طرح پہنچے، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی بھائی کہ اس طرح مسئلہ ہوا تھا اور وہ تو اس میں سے نکل آیا۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے مولانا، اور ایک خط لکھا عزیز مصر کے نام بھائی، بادشاہ کے نام، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام، یہ تو پتہ نہیں تھا وہ میرا بیٹا ہی ہے، اور خط کے اندر لکھا کہ اے بابا تو نے میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے، یاد رکھ ہم انبیاء کا خاندان ہیں، ہمارے خاندان میں پشت پشت سے نبوت چلی آ رہی ہے، اور اگر تو نے اب میرے بیٹے پر اور ہمارے خاندان میں نیک اور متقی لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم میں چور نہیں پیدا ہوا بھائی، اگر تو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا تو۔ ہاں اس خط کے اندر انہوں نے اما بعد کا ذکر کیا ہے، بعض علماء نے اس کو نقل کیا، اس خط میں چنانچہ اگر تو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا اے عزیز مصر، تو یاد رکھ میں تیرے لیے ایسی بد دعا کروں گا کہ تیری سات پشتیں بھی اس کے اثر کو محسوس کریں گی اور یاد رکھیں گی اسے۔ تو چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہیں بلوایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی، اور جب وہ خط پہنچا کہتے ہیں تو پھر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ضبط نہ کر سکے اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ چنانچہ اپنے قمیص لے کر بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی، ان کی بینائی لوٹ آئی اور ان کو پھر لے کر پہنچے بھائی۔ تو یہ بات چل رہی تھی، اما بعد کا لفظ انہوں نے ذکر کیا اس خط کے اندر۔ تو پہلے قائل وہ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ صحبان جو ہے یہ خطیب عرب کا، بہت بڑا عرب کا خطیب، اس سے یہ پہلے استعمال کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی زندہ تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان سے کہا، بہت بڑے خطیب تھے، پورے عرب میں ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک اتنے مشہور تھے کہ عربی میں ضرب المثل بن گئے تھے، کوئی بڑا فصیح ہوتا ہے تو آج بھی کہتے ہیں افصح من صحبان، یہ صحبان سے بھی زیادہ فصیح ہے، تو ضرب المثل بن گیا ہے ان کا نام۔ تو چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحبان، آج ہمارے سامنے بھی کچھ تقریر ہو، تم تو بڑے خطیب ہو، ہم نے آپ کی تعریف بڑی سنی ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت صحبان آئے تو بڑے بڑے خطیب اور بھی جمع تھے خلیفہ کے پاس، لیکن حضرت صحبان کو دیکھتے ہی سارے خاموشی سے نکل گئے وہاں سے۔ چنانچہ خلیفہ کی خواہش پر حضرت صحبان رحمہ اللہ نے کہا لاٹھی منگوائی اور کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں تقریر کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں ظہر کے بعد تقریر شروع کی، کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، مسلسل تقریر جاری ہے، یہاں تک کہ قریب تھا عصر کی نماز بھی فوت ہو جاتی۔ تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت صحبان نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو واعظ و نصیحت نے نماز سے غافل ہی کر دیا تھا، میں تو واعظ و نصیحت میں مشغول تھا، اسے نماز کا مجھے خیال نہیں رہا۔ اور کہتے ہیں اتنے گھنٹے وہ مسلسل بولتے رہے، اس دوران ایک مرتبہ بھی وہ درمیان میں نہیں رکے مولانا۔ اور ادھر خطیب حضرات کیا کرتے ہیں، جہاں ذرا رکنے لگتے ہیں اٹکنے لگتے ہیں وہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں یا گلا صاف کرتے ہیں، دو چار لمحات مل جاتے ہیں تو پھر بات آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری تقریر کے دوران نہ وہ کہیں رکے، نہ کہیں کھانسے، نہ کہیں کھنکارے، جو بات ایک دفعہ شروع کرتے تھے آخر تک پہنچاتے نہیں تھے، جب تک اسے چھوڑتے نہیں تھے، اور جو نئی بات شروع کرتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے، اور کوئی بات وہ رہنے نہیں دیتے تھے تب تک اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے مولانا۔ تو عجیب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اما بعد کا لفظ کہنے والے ہیں، مگر کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطبات اور خلفائے راشدین جو دیگر حضرت بکر حضرت عمر ان کے خطوط کے اندر بھی ہمیں کیا ملتا ہے، اما بعد کا لفظ ملتا ہے۔ تو یہ کہنا سنت ہے مولانا خطبوں کے اندر، اسی لیے علماء لے کر آتے ہیں۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ مختصر ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط فی النحو مرتب کی گئی ہے علم نحو کے اندر، بھائی مضبوط ان کا معنی کرو مرتی گئی ہے علم نحو کے اندر۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس کے اندر جمع کیے، مصنف فرما رہے ہیں میں نے اس کے اندر جمع کیے ہیں مہمات، مہمات مہمت ان کی جمع ہے، مہم مہم کی جمع ہے، مہم کہتے ہیں مولانا اہم اور ضروری بات کو، اہم اور ضروری چیز کو، میں نے اس میں اہم نحو کی اہم اور ضروری چیزیں جمع کی ہیں۔ الا ترتیب الکافیتی، کس ترتیب پر، کافیہ کی ترتیب پر مولانا، کافیہ دنیا کی، دنیا نحو کی عظیم الشان کتاب ہے، بڑی بڑی علم نحو کے اندر کتابیں لکھی گئیں، یہاں تک کہ علامہ ابن حاجب کا زمانہ آیا چھٹی ساتویں صدی ہجری کے اندر بھائی، اور علامہ ابن حاجب نے نحو کی یہ کافیہ کی نحو میں کافیہ کتاب لکھ کر دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا، اتنی عظیم و شان کتاب لکھی کہ 600-700-800 سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہی کتاب علماء اس کے محتاج ہیں اور اس کو درسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا، چھوٹا سا باری، تو موٹے موٹا لکھتے ہیں تو پھر جا کر 125 صفحے بنتے ہیں، اگر اس کو باریک لکھا جائے تو شاید 7-8 صفحے بھی نہ بنے، 10 صفحے، اور اس 8-10 صفحے کے اندر انہوں نے پورے علم نحو کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو لیکن وہ کتاب ہے بڑی مشکل، بڑی پیچیدہ، صاحب کافیہ کے پاس لفظ فالتو نہیں ہوتے، وہ لفظ ایک بھی ضائع نہیں جانے دیتے، کوئی ضرورت کے لیے تو لے کر آئیں گے مولانا، زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، اشارات سے بھی کام چلائیں گے، بس اشارہ جہاں ہو رہا ہے کافی ہے، باقی مسئلہ خود استاد سے سمجھو، میں نے اشارہ کر دیا یہ بھی مسئلہ ہے، یوں بھی مسئلہ ہے، تو کوئی لفظ وہ زائد اور فالتو نہیں لے کر آتے مولانا۔ تو بڑی مختصر اور بڑی جامع کتاب لکھی انہوں نے، ایک ایک لفظ بڑا ہی سوچ سمجھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے لمبے مسئلے۔ دیکھیے ہدایت النحو بھی اب اس کے طریقے پر لکھی گئی ہے، لیکن ہدایت النحو میں جو مسئلہ ہم 3-4 صفحات میں پڑھیں گے، صاحب کافی اس کو 3-4 لائنوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے عذاب لکھی یہ، لیکن اس کے اندر وہ مثالیں نہیں ذکر کرتے بھائی، میں نے بتایا نا عام بالکل بات وہ کریں گے نہیں، لفظ انہوں نے کم سے کم استعمال کرنے اور بات لمبی سے لمبی کرنی ہے، تو مثالیں وغیرہ نہیں ذکر کرتے، بس مسائل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو صاحب ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے کہ اس جیسی ایک اور کتاب لکھی جائے جو طلبہ کافیت سے پہلے پڑھیں اور اس کے اندر کچھ کچھ مثالیں بھی ذکر ہوں تاکہ کچھ مسائل سے واقفیت ہو جائے، پھر اس کے بعد کافیہ کو پڑھنے میں سہولت رہے گی۔ چنانچہ مصنف نے اس وجہ سے کتاب لکھی تاکہ اس کو کافیہ سے پہلے پڑھایا جائے، طلبہ اس کو سمجھیں اور ان کے اندر کافیہ کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نے نحو کی اہم باتیں لکھیں اعلیٰ ترتیب الکافیتی، کس طریقے ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر لکھیں، بالکل کافیہ کی ترتیب نہیں ہے، بعض جگہ آگے پیچھے ہیں مسائل لیکن اکثر ترتیب کیا ہے؟ کافیہ جیسی ہے مولانا، مبوبا و مفصلا، اس کو مبوبا بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر کون سا صیغہ بنے گا؟ مبوب اس میں فاعل اور مفصل اس میں مبوبا و مفصلا، تو مبوب کا معنی باب باب بنانے والا، مفصل کا معنی فصل فصل بنانے والا۔ اس یہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، میں نے اس میں جمع کیے اس حال میں کہ میں اس کے اندر باب باب بنانے والا تھا اور فصل فصل بنانے والا تھا مولانا۔ اور اگر چاہیں تو اس صورت میں یہ فاعل سے حال ہے، کس سے حال ہے؟ کیونکہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں تو حال بھی کس سے بنے گا؟ فاعل سے بنے گا، کہ میں جمع میں بنانے والا تھا اس حال میں کہ فصل فصل اس میں اور باب باب۔ اور اگر چاہیں تو اس کو فیہ کی ضمیر سے حال بنائیں، اس میں نے جمع کیے اس مختصر میں اس حال میں کہ مبوبا و مفصلا، یہ باب باب بنائی گئی تھی اور یہ فصل فصل بنائی گئی تھی، سمجھ میں آیا؟ تو فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں، مفعول سے بھی، فاعل سے بنائیں گے تو مبوب باب بنانے والا وہ فاعل ہے، اور اس میں وہ مفعول سے بنائیں گے تو مبوب بھائی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے مولانا، وہ کیا کرتے ہیں کتابوں کے اندر ابواب اور فصلیں ذکر کرتے ہیں، ایک نوع کے مسائل کو کیا کرتے ہیں اکٹھا کر دیتے ہیں، اس کی فصل بناتے ہیں، سب سے فصل ابواب کتاب تین طرح کے عنوانات دیتے ہیں مولانا۔ سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے کتاب کا، اس کتاب کے تحت ایک قسم کے سارے مسائل آئیں گے، پھر اس کے یہ جنس ہے مولانا، جیسے حیوان بھائی، کیا ہے؟ حیوان۔ اب حیوان کا لفظ بولا تو دیکھو اس کے اندر کیا آ گیا، انسان بھی آ گیا، گدا بھی آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا، گائے بھی آ گئی، تو یہ بھی کتاب ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف ایک ہی جنس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور لیکن دیکھو حیوان میں انسان گدا وغیرہ سب آئے، لیکن یہ سب ایک ہی قسم ایک ہی جنس ہے، ان کی الگ الگ ہے بھائی، ایک ہی جنس ہے، سارے کیا ہیں مولانا حیوان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سارے حیوان یہ ایک جنس کے مسائل، تو یہاں کتابوں میں کتاب کا عنوان دیا جاتا ہے، اس کے تحت ایک قسم کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے تحت جیسے مولانا حیوان کے تحت کیا ہوتا ہے، انسان گدا گھوڑا وغیرہ ہر ایک کا الگ، تو یہاں پر بھی اسی طرح پھر ہوتا ہے کتاب کے تحت پھر عنوان ہوتا ہے باب فلاں باب فلاں باب فلاں، پھر اس میں جو اور قریب مسائل ہوتے ہیں دوسرے کے ان سب کو کیا کر دیا جاتا ہے، ہر ایک ہی کتاب کے اندر کئی ابواب آتے ہیں مولانا، اور پھر ہر باب کے اندر کیا کیا جاتا ہے، کئی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں، تو اس طرح مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں مولانا، اور اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ہر فصل قائم فصل پڑھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد ہر باب یاد کرنے کے بعد طالب علم خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنا حصہ پڑھ لیا، اگر ایسا نہ ہوتا مسلسل روانی ہوتی تو پھر تو بڑا مشکل تھا کہ یاد کرنا، اس طرح حصے بن جاتے ہیں اور چیز کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں جمع کیے ہیں نحو کی ضروری باتیں کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب باب بنانے والا ہوں اور فصل فصل اس میں بنانے والا ہوں، تو اس میں مختلف ابواب آئیں گی اور فصلیں آئیں گی، بعبارتین واضحتین، مولانا واضح عبارت کے ساتھ، واضح عبارت، کافیہ کی عبارت بڑی پیچیدہ ہے مولانا، تو یہ وہم نہ پڑے آپ کو کہ میں کافیہ کی ترتیب پر لایا ہوں تو کافیہ کی طرح پیچیدہ عبارت لاؤں گا، نہیں، کہتے ہیں میں واضح عبارت لاؤں گا، ما ایراد الامثلت فی جمیعی مسائلہا، اورد یورد ایراد کا معنی ہوتا ہے لانا، ذکر کرنا، ساتھ ذکر کرنے مثالوں کے تمام مسائل کے اندر، میں ان تمام مسائل کے اندر کیا کروں گا، مثالیں, صاحب کافیہ نے تو مثالیں چند ایک جگہ ذکر کی ہیں, میں تمام مسائل کے اندر مثالیں ذکر کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. من غیر تعرض للأدلة والعلل, اور بغیر درپے ہوئے, تعرض کا معنی پیچھے پڑنا, یعنی میں دلیلوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا, دلیلیں ذکر نہیں کروں گا, علتیں ذکر نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس مسئلے کی یہاں نصب کیوں آیا, یہاں پر یہ کیوں آیا, یہاں پر یہ جر کیوں آیا, اور یہ مبنی کیوں ہے, یہ معرب کیوں ہے. زیادہ گہرائی کے اندر کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, زیادہ دلیلیں اور ہر چیز کی دلیلیں اور علتیں میں ذکر نہیں کروں گا, کیونکہ آپ مبتدی طالب علم ہیں. اگر میں یہ چیزیں ذکر کرنا شروع کر دوں تو پہلے تو طریقہ یہی ہے کہ نحو کے موٹے مسائل یاد کیے جائیں, اس کے بعد دلیلیں یاد کی جائیں. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو پہلے نفس مسائل یاد کرو, اس کے بعد دلیلیں یاد کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ آج کل ہدایت و نحو کا طرز یہ بنا دیا گیا, کافیہ کا طرز یہ بنا دیا گیا. مولانا آپ کو جو کافیہ پڑھائے گا آپ دیکھیں گے ساری شرح کا, دیکھو سب سے پہلے ہدایت و نحو آتی ہے, اس کے بعد کافیہ ہے, کافیہ کے بعد شرح جامی پڑھائی جاتی ہے, اور شرح جامی کی شرح ہے رسل, وہ کیا ہے, کافیہ کی شرح ہے. تو کافیہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے 125 صفحوں کا, اور شرح جامی کوئی 600-700 صفحوں کی کتاب ہے. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب بھائی جو چیز ہم نے شرح جامی میں پڑھنی ہے, ضرورت یہ ہے کہ وہ کافیہ میں نہ پڑھائی جائے. کافیہ میں موٹے مسائل اچھی طرح یاد کروا دو, رٹوا دو, اس کے بعد شرح جامی کے اندر شرح جامی والا خود ذکر کرے گا اس کی یہ وجہ, اس کی یہ وجہ, اس کی یہ وجہ. تو جو چیز اگلے سال پڑھنی ہے اس کو اس سال ذکر نہ کیا جائے. لیکن کافیہ میں طریقہ یہ بن گیا علماء کا, پاکستان بھر میں آپ جہاں بھی پڑھنے چلے جائیں, اکثر جگہ, کل تو نہیں لیکن اکثر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کافیہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ جامی سے بھی زیادہ گہری باتیں کی جاتی ہیں. جو باتیں جامی والا بھی نہیں ذکر کرتا ان کو بھی کیا کرتے ہیں. تو چنانچہ کافیہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی اور پوری بھی نہیں ہوتی کبھی. جب اس طرح پڑھائیں گے تو سال تو چھوٹا سا ہے, مختصر سا ہے, وہ پوری بھی نہیں ہوتی, اور طالب علم کو مسئلے مسائل کا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ جو ہم ہدایت و نحو پڑھیں گے اس کے اندر صرف نفس مسائل پڑھیں گے, جہاں کوئی موٹی آسان وجہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کا کام ہے نفس مسائل کو یاد کرنا, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی علت کیا ہے, اس کی علت کیا ہے. جہاں آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے پوچھنا مناسب ہے, آپ کے لیے پوچھنا مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے جو متن کے اندر مسائل ہیں وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. ایک ایک مسئلہ نہایت قیمتی ہے, انہوں نے ساری نحو کا نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو کہتے ہیں اسی لیے کہا کہ میں دلیلوں اور علتوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا, یعنی ان کو ذکر نہیں کروں گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ ہماری تائید ہو گئی, معلوم ہوا دلیلوں اور علتوں کو اس کتاب میں ذکر نہیں کرنا چاہیے, اور کافیہ کے اندر تھوڑی تھوڑی ذکر کرنی چاہیے, تھوڑی تھوڑی مناسب, جو اس کے مناسب ہو. مولانا اچھا کہتے ہیں من غیر تعرض للأدلة والعلل, بغیر درپے ہوئے, بغیر پیچھے پڑے دلیلوں اور عطوں کے. علت کہتے ہیں وجہ کو, سبب کو. مولانا دلیلوں اور سببوں اور وجہوں کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا, اللہ یشویشا, تاکہ یہ پیچھے پڑنا, دلیلوں کے پیچھے پڑنا تشویش میں نہ ڈال دے ذہن المبتدی, مبتدی طالب علم کے ذہن کو. بھائی اس بیچارے کو تو ابھی مسائل کا ہی نہیں پتا, آپ اس کو دلیلیں پڑھا رہے ہیں. بھائی دلیل تو اس کو پڑھائی جاتی ہے جس کو پہلے مسئلے کا پتا ہو. تو تاکہ کہیں مبتدی طالب علم کے ذہن میں کو تشویش میں واقع نہ کر دے یہ چیز, تاکہ تشویش میں واقع نہ کر دے مبتدی طالب علم کے ذہن کو. عن فہم المسائل, کس سے؟ مسائل کے سمجھ. تو مسائل کے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, وہ تشویش میں پڑ جائے گا. تو وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ, اور اس کا نام میں نے کیا رکھا بھائی؟ ہدایت النحو رکھا. کیوں نام رکھا میں نے ہدایت النحو؟ کہتے ہیں رجاء ان یهدی اللہ تعالی بہ الطالبین, یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہدایت دے دیں گے اس کے ذریعے طلبا کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہدایت النحو, یہ ہدایت کا لفظ نام میں کیوں ذکر کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے اللہ کیا کریں, طالب علموں کو ہدایت اور رہنمائی دیں علم نحو کو, علم نحو کے اندر. مارانا معلوم ہوا بھائی کہ نام اچھا رکھنا چاہیے, کسی بھی چیز کا نام اچھا رکھنا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھے نام کا اثر پڑتا ہے. اچھے نام کا باقاعدہ انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. بھائی اثر کرنے والے تو اللہ تعالیٰ، لیکن نام کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کے چار چچا زندہ تھے. نبوت کے بعد آپ نے چار چچا پائے، ان چار میں سے دو چچا اسلام لے آئے، ان کے نام بھی اسلامی تھے، حمزہ عباس. بھائی حمزہ بھی اسلامی نام ہے اور عباس بھی کیا ہے، تو ان کے نام پہلے سے اسلامی تھے، وہ اسلام لے آئے. اور دو چچا اسلام نہیں لے کر آئے، مولانا ابو طالب اور ابو لہب. سمجھ میں آیا؟ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا بھائی، اور مناف بت کا نام ہے، بت کا بندہ، تو دیکھو نام. اور اب دوسرے چچا ابو لہب بھائی، ابو لہب کا کیا نام تھا، عبد العزہ، عزہ بھی کس کا نام تھا، بت، تو بت کا بندہ. تو دونوں کے نام غیر اسلامی تھے مولانا، وہ اسلام نہیں لائے. دو کے نام اسلامی تھے، وہ کیا ہیں، اسلام لے کر آئے. بھائی تو دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن نام کا بہرحال اثر ضرور پڑتا ہے، اچھا نام رکھنا چاہیے. وَرَتَّبْتُهُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ بِ، اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر، ایک مقدمہ ذکر کریں گے، وَثَلَاثَةِ مَقَاصِدَ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور تین اقسام ذکر کریں گے، قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث. قسم اول میں اسم کو ذکر کریں گے، قسم ثانی کے اندر فعل کو، اور قسم ثالث کے اندر حروف کو ذکر کریں گے. وخاتمتین، اور ایک خاتمہ، ایک مقدمہ ہے، تین اقسام ہیں اور ایک خاتمہ ہے. بھائی بھائی یہ جو خاتمہ کا لفظ آیا، کتاب میں خاتمہ کوئی نہیں، ہم نے تلاش کیا، کتاب میں خاتمہ کا عنوان نہیں لکھا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے بھائی. کسی پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو کسی لکھنے والے نے نقل کرتے کرتے کہیں خاتمہ کا لفظ بڑھا دیا، یا غلطی سے لکھا گیا، اور وہی نسخہ ہم تک پہنچا اور وہی کیا ہوا، پھیل گیا. تو یہ خاتمہ کتاب میں نہیں ہے. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ اس کو نکالتے کیوں نہیں اگر خاتمہ نہیں ہے. بھائی نکالتے نہیں ہیں، یہ ہمیں امانت کتاب ملی ہے پچھلی نسل سے، اور ہم نے اگلی نسل تک اس کو اسی طرح پہنچانا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دیں، کل کوئی اور آئے گا وہ کہے گا فلاں لفظ بھی زائد ہے اس کو بھی نکالو، پرسوں کوئی اور آئے گا وہ کہے گا یہ لفظ بھی زائد ہے اس کو بھی کیا کرو نکالو، اس کے بغیر بات اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی، اس کو بھی نکالو. تو مولانا چند کچھ ہی عرصے کے اندر پوری کتاب کا حلیہ بگڑ جائے گا. تو کتاب جیسی پہنچی ہے اسی طرح ہم نے آگے پہنچانی ہے. اسی لیے آپ مشکات پڑھیں گے مولانا، مشکات کے اندر جگہ جگہ خالی جگہیں آتی ہیں، خالی جگہیں آتی ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دراصل وہ کتاب والے نے حدیثیں جمع کی، ان کے آخر میں، حدیث کے آخر میں وہ حوالہ دیتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی ہے، حوالہ دیتے ہیں. تو کچھ وہ حدیثیں وہ نقل کرتے گئے، کچھ کے حوالے ان کو نہیں ملے، کچھ کے مل گئے، جن کے حوالے ملے وہ درج کر دیے، کچھ کے حوالے نہیں ملے وہ خالی جگہیں چھوڑ دیں. ارادہ تھا کہ میں کیا کروں گا، تلاش کر کر کے لکھتا جاؤں گا، لیکن مہلت نہ مل سکی مولانا، موت اس سے پہلے ہی آ گئی، تو وہ کچھ حصے جگہیں خالی رہ گئیں. بعد میں آنے والے علماء نے ساری حدیثیں نکال لیں، یہ اس میں، یہ اس میں، یہ اس میں، سب. لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، اس خالی جگہ کو نہیں چھیڑتے مولانا، بلکہ وہاں لکھ دیتے ہیں حاشیہ نمبر ایک پڑھیں، ادھر حاشیہ نمبر ایک میں لکھا ہوتا ہے فلاں جگہ ہے حدیث. کتاب کو نہیں چھیڑتے، کتاب کو اسی طرح رکھنا ہے جیسے لکھی تھی، جیسے مصنف نے ہمیں دی ہے، تاکہ کیونکہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی، اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. تو وخاتمت بتوفیق الملک العزیز العلام، تو کس کی توفیق سے میں نے ایسا کیا مولانا، الملک جو بادشاہ ہے، اللہ کی ذات مراد ہے، العزیز جو غالب ہے، العلام جو خوب جاننے والا ہے، اللہ کی، یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے ایسا کیا. اما المقدمہ، تو مقدمہ مولانا، مقدمہ شروع ہوا. اما المقدمۃ ففی المباد التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، باقی مقدمہ جو ہے مولانا پس وہ ان مبادی، مبادی کہتے ہیں ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں، ان ابتدائی باتوں کے اندر ہوگا، التي یجب تقدیمها، کہ جن کا واجب، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل کا مسائل ان پر موقوف ہیں. آگے جو مسائل آئیں گے وہ کس موقوف ہیں؟ بھئی دیکھو مقدمے کے اندر کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے, کہتے ہیں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو آگے آنے والے مسائل سمجھ میں آئیں گے, اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو وہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو چونکہ یہ ہے موقوفن علیہ اور وہ آگے آنے والے مسائل ہیں موقوف, تو موقوفن علیہ کو ہمیشہ پہلے لے کر آتے ہیں, تو کہتے ہیں اس لیے میں بھی ان کو پہلے لے کر آیا ہوں. تو کہتے ہیں اس میں تو پس مقدمہ ان مبادی کے اندر ہے کہ واجب ہے ان کو مقدم کرنا, کیونکہ مسائل موقوف بوجہ مسائل کے موقوف ہونے ان پر, وفیہا فصول ثلاثہ, اور اس مقدمے کے اندر مولانا تین فصلیں ہیں. فصل پہلی فصل بھائی, اس فصل کے اندر علم نحو کی تعریف موضوع اور غرض و غایت ذکر کریں گے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. یہاں تک نحو کی تعریف ہوئی بھائی. کہتے ہیں علم نحو وہ جاننا ہے ان ضبط و قوانین کا. اصول کس کو کہتے ہیں؟ قوانین. علم نحو علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا. علم نحو ان قوانین کو جاننے کا نام ہے. یعرف بہا کہ جن کے ذریعے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے. کس چیز کو پہچانا جاتا ہے؟ احوال آخر الکلم الثلاثی, تین کلموں کے اواخر کو جانا جاتا ہے. من حیث الاعراب والبناء, معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کہ معرب ہے یا مبنی ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض, اور بعض کو بعض کے ساتھ, یا یوں کہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. ترکیب کا کیا معنی؟ جوڑنا. کیفیت, تو کیفیت اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے. تو بھائی اس کے ذریعے وہ اس میں قوانین ذکر ہوں گے, ان قوانین کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا اسم فعل حرف کے کیا آخر کلمے پر کیا پڑھنا ہے, معرب ہے یا مبنی ہے, اور معرب ہے تو پھر کون سی حرکت پڑھنی ہے. یہ کس سے پتہ چلے گا ہمیں؟ علم نحو سے پتہ چلے گا. کس حیثیت سے؟ من حیث الاعراب والبناء, معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. اور نیز اسم فعل حرف ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے. مبتدا کے بعد کیا آئے گی؟ خبر آئے گی. مبتدا مرفوع ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. اور اسی طرح مولانا مختلف جد جوڑنے کے طریقے کے, ان کس پہ داخل ہوگا, اس کے ساتھ کس کو لے کر آئیں گے, انا کس پہ داخل ہوگا, فی کس پہ داخل ہوگا وغیرہ. فعل ہے تو اس کے سب, اس کے بعد فاعل, کبھی ضمیر آئے گا, کبھی اس میں ظاہر آئے گا وغیرہ. اس قسم کی ساری چیزیں ذکر کریں گے. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض, اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. یعرف بها احوال و یعرف بها کیفیت, کیفیت کو بھی جانا جاتا ہے اور احوال کو بھی جانا جاتا ہے. بعضها مع بعض, ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ, اور آسان ترجمہ میں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ. والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي, اور غرض کیا ہے اس علم نحو کی؟ کہتے ہیں غرض اس علم سے صيانة الذهن, ذہن کو بچانا ہے, عن الخطأ اللفظي, کس سے؟ خطائے لفظی غلطی سے بچانا ہے. فی کلام العربی, کس کے اندر؟ کلام عرب کے اندر. مبتدا لائے ہیں تو وہ مرفوع ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. اس پر آپ نے نصب نہیں پڑھنا. فعل مضارع پر ان داخل ہو رہا ہے تو اس پر آپ نے نصب پڑھنا ہے, اس کو مرفوع. تو یہ غلطیوں سے, یہ جو لفظی غلطیوں سے بچاؤ ہوگا, یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ علم نحو کے ذریعے ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا بھائی کہ علم نحو پڑھنے والے تو بڑے سارے طلبہ علم نحو پڑھ کر آتے ہیں لیکن پھر کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو کہا یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جن کو پڑھا جائے تو غلطی سے یہ بچا لیں گے. ہم نے تو جس کو بھی دیکھا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو غلطی کرتا ہے بھائی. تو جواب یہ مولانا کہ وہ قوانین ذہن میں حاضر بھی ہوں پھر کیا کریں گے؟ یہ آپ کو غلطی سے بچائیں گے. اگر حاضر ہی نہیں, ایک دفعہ پڑھ کر آپ گزر گئے بھول گئے, پھر تو یہ آپ کو بچائیں گے نہیں. وہ موضوع ہو الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کیا ہے مولانا؟ کلمہ اور کلام ہے بھائی. اس پر اشکال ہوتا ہے، کسی ایک چیز کا علم کا موضوع ایک چیز ہوا کرتی ہے، یہاں تو دو موضوع آپ نے بتا دیے کہ کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے، اور جتنے موضوع بڑھتے جائیں گے علموں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی. تو آپ نے دو موضوع ذکر کیے، معلوم ہوا یہ دو علوم ہیں، ایک علم نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کسی ایک علم کا موضوع ایک چیز ہوتی ہے، دو چیزیں نہیں ہوتی. تو جواب یہ مولانا کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں. کلمہ اکیلا ہو کلمہ ہے، اور کیا ہو اگر دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر ایک کیا بن جائے؟ ایک کلام مفید فائدہ دینے والے مرکب بن جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کلام کہلاتا ہے. تو کلام بھی دراصل کس سے بنتا ہے؟ کلمے ہی سے بنتا ہے. تو یہ بظاہر دو نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہیں؟ ایک ہیں. ایک تو یہ فصل ختم ہوئی بھائی، تاریخ نہ موضوع غرض و غایت کا پتہ چل گیا بھائی. فصل. اب مولانا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے. دیکھو مولانا آپ ضابطہ یاد رکھیں، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت کی ترکیب کریں گے. نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ نرا کے بعد فعل آ جائے تو موصوف صفت بنیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو موصوف صفت کا ترجمہ ایسا کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا کا لفظ. ایسا الکلمۃ لفظ وضع، تو دیکھو لفظ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد کیا آیا؟ وضع فعل آیا. اور ابھی میں نے ضابطہ بتلایا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ موصوف سے پہلے کیا لے آئیں گے؟ ایسا. تو یوں کریں گے، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمانن مفردین، کس کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے. یا لفظ وضع لمانن مفردن، ایسا لفظ مفردن، اس کو صفت بنا لیں لفظ کی، اور لفظ مرفوع ہے تو مفردن بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو لفظ کے بعد وضع لمانن صفت اول، اور مفرد صفت ثانی ہے. تو کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، اور ایسا لفظ ہے مفرد جو کیا ہو؟ مفرد ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی مرکب نہ ہو. وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہ بند ہے کتنی قسموں میں؟ تین قسموں کے اندر بھائی. تین قسمیں ہیں بھائی کلمے کی. سمجھ میں آیا؟ ہم نے تلاش کی مولانا، ملی نہیں کوئی چوتھی قسم، ورنہ ہم چار بنا دیتے، پانچ بنا دیتے. تو ہم نے استقراء، استقراء کہتے ہیں تلاش اور جستجو کرنا، استقراء کے بعد ہمیں ملی ہی تین قسمیں. تو اسی لیے بند بھی یہ کتنی قسموں میں ہیں؟ ملی تین. یہ بند ہے تین قسموں میں، اسم اور فعل اور حرف. لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف. دیکھیے مولانا کہتے ہیں کیونکہ یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر، فی نفسها جو اس کی ذات. بھئی آپ نے اسم فعل حرف کی تعریفات پہلے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، غیر کا محتاج نہیں ہوتا. اور فعل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، غیر کا محتاج. لیکن اس کے اندر ایک بات ظاہر ہے کہ اس کے فعل کے معنی کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوگا، یا مستقبل یا حال یا ماضی، تین زمانوں میں سے کسی ایک ماں کو ایک معنی بھی ملا ہوگا. جیسے دیکھو مولانا ضاربا، ضاربا کا معنی ہے پٹائی کرنا، لیکن ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے. یہ پٹائی کس زمانے میں ہوئی ہے؟ ماضی میں. تو دیکھا اپنا معنی بھی ہوگا اور معنی کے ساتھ زمانہ بھی لگا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جیسے میں کہتا ہوں یضربو، پٹائی کرے گا، تو دیکھو پٹائی کرنا بھی آ گیا، یہ اس کا معنی ہے، اور ساتھ کیا آ گیا؟ کون سا زمانہ ہے؟ حال اور استقبال دونوں آ گئے. تو کہتے ہیں اور حرف ہوتا ہے وہ والا نا اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے. مین کا معنی ہے سے، کسی کام کے شروع کرنے کے لیے آتا ہے تو ابتدا کے لیے یہ آتا ہے، اس کا معنی ابتدا، لیکن یہ ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے. آپ کہیں گے ذہبت من المسجد الى البیت، میں مسجد سے کدھر گیا؟ گھر کی طرف. تو دیکھو جب تک ذہبت اور مسجد ساتھ نہیں ملے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس مین کا کیا معنی ہے. سمجھ میں آیا؟ سارا دن آپ مین مین کرتے رہیں کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مین بھائی، کیا مین، کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں ابتدا ہو رہی ہے، بھائی کس کی ابتدا ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے، وہ دو چیزیں ہمیں چاہیے. تو ابتدا کس کی ہو رہی ہے؟ چلنے کی. اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو یہ دو سر ساتھ ذہب کو اور مسجد ملانا پڑے. وہ حرف تو لانہا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ یا تو دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات ہی میں ہو، یعنی اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت نہیں کرے گا. وہ هو الحرف، اور وہ کیا ہے؟ حرف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بعض علماء تو کہتے ہیں حرف تو کوئی معنی ہی نہیں ہے اکیلا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، جب یہ غیر کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن خود فی نفسہا فی ذاتہا اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا دلالت کرے گا وہ کلمہ ایسے معنی پر جو اس کے ذات میں ہوگا. ویقترن معناها باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور ملا ہوا ہوگا وہ معنی کس کے ساتھ؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے، وہ زمانہ الگ ہوگا، زمانہ الگ ساتھ ملا ہوگا، تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. وہ الفعل، اور وہ کیا ہے؟ فعل ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا. ولم یقترن معناها به، اور اس کا معنی بھی بھی، ہاں ضمیر راجح ہے مولانا بھی کے اندر جو ہی ہے، یہ راجح ہے تین احد الازمینہ کو. کس کو؟
احد الازمینہ.
ہاں، اور ہاں ضمیر کس کو؟ کلمہ کو راجح. کس کو؟ کلمہ کو، کہ نہیں ملا ہوگا اس کلمے کے معنی کس کے ساتھ نہیں ملا ہوگا؟ بھی ای بی احد الازمین، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. وہو الاسم، اور وہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ تو وجہ حصر بیان کی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہ حصر انہوں نے کیسے ذکر کی؟ تین میں بند ہے بھائی، عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. یا تو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت
نہیں کرے.
اگر نہیں کرتا تو حرف، اگر دلالت کرتا ہے پھر تو ہاتھ سے خالی نہیں. اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ
نہیں ملا؟
اگر ملا ہوا ہے بھائی، نہیں ملا تو یہ تو وجہ حصر، دیکھا تین میں قسموں میں بند کر دیا، اور آگے اس کو وجہ حصر کہتے ہیں. دیکھا آپ کی عقل نے بھی تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ بھائی دو قسم پر ہے کلمہ، اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا خود دلالت دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں. اچھا، اگر نہیں کرتا تو وہ حرف، اگر کرتا ہے پھر دیکھیں گے دو صورتوں سے خالی نہیں. یا اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ
نہیں ملا
ہوا ہے تو پھر، نہیں ملا ہوا تو اس سام کوئی اور صورت رہ گئی، بند کر دیا آپ نے. اس کو حصر کہتے ہیں، وجہ حصر، بند کر. اچھا، اب تعریف باقاعدہ کریں گے. فحد الاسم، بس اسم کی تعریف جو ہے، حد تعریف کو کہتے ہیں، جامع معنی تعریف. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، وہ ایسا اسم، ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی نفسہا جو اس کی ذات میں ہوتا ہے. غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور وہ معنی ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. بھائی تین زمانے کون سے؟ آن الماضی والحال والاستقبال، یعنی کہ ماضی، حال اور استقبال. سمجھ میں آیا؟ آنی متکلم کا صیغہ ہے، میری مراد، میری مراد ہے ماضی، حال اور استقبال کا. رجل و علم، دیکھو رجل، دیکھو یہ ایک معنی پر خود دلالت کر رہا ہے اور زمانہ ساتھ ہے. علم بھی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، زمانہ ہے نہیں. تو دو مثالیں ذکر کی، ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کا الگ کوئی وجود نہیں. علم کا الگ کوئی وجود ہے آپ نے کوئی دیکھا ہے کبھی علم کو؟ نہیں، یہ تو ایک وصف ہے جو انسان کے ساتھ قائم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے بہادری ہے، بہادری کو کس نے الگ دیکھا ہے؟ نہیں. ہاں، یہ انسان کے ساتھ قائم ہونے والا ایک وصف ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے سفیدی، مولانا یہ سفیدی مجھے آپ الگ کر کے دکھا دیں. سفیدی کبھی الگ نہیں رہ سکتی، بھی قائم ہوگی کس چیز کے ساتھ قائم ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب بھی قائم ہوگی، ٹھیک ہے. اکیلی سفیدی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. یہ نہ کریں بھائی 6 فٹ ڈبا رنگ والا خرید کے لے آئیں یہ سفیدی ہے. بھائی یہ بھی پانی اور کیمیکل کے ساتھ نہیں ملی ہوئی، اس سے ذرا الگ کرو. سفیدی کو الگ کرو، کیمیکل ہٹاؤ اس میں سے، نکالو ذرا پانی کو، نکالو اس میں سے. ہو سکتی ہے سفیدی؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں بھائی، سفیدی کا آپ کہیں گے وہ پاؤڈر بنا کر میں لے آتا ہوں، لو جی یہ سفیدی ہے، نہ کچھ سفیدی ہے صرف. سمجھ بھائی؟ یہ سفیدی نہیں ہے، یہ ایک ایک ذرے کے ساتھ سفیدی ہے مولانا، سفیدی نہیں ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سفیدی اس ذرے پر لگی ہوئی ہے، اس سے مجھے الگ کر کے دکھاؤ، بالکل الگ مولانا. جیسے چھوڑو یہ، چلو سفیدی والی بہادری مجھے الگ کر کے دکھاؤ، ممکن ہے؟ چلو بہادری تو سفیدی بھی اسی طرح الگ کبھی قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک مثال ہے، ایک ہے کس کی؟ ایک ہے ذات کی مثال اور ایک ہے وصف کی مثال. ذات جو خود بخود قائم ہو، وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو، خود قائم نہیں رہ سکتا الگ. وعلامتہ صحت الاخبار عنہ. اچھا، تعریف کر دی یا نہیں کر دی مولانا؟ یاد رکھو، تعریف سے ذہن میں ایک چیز ممتاز ہوتی ہے. فعل کی جب میں نے تعریف، اسم کی تعریف پڑھ لی، وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے اور یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا. اب مولانا مجھے اسم ذہن میں فرق آ گیا، فعل سے بھی جدا ہوا اور حرف سے بھی کیا ہوا؟ جدا ہوا. تو دیکھو، تعریف سے ایک چیز ذہن کے اندر ممتاز ہو جاتی، آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے. لیکن اب خارج میں بھی تو اس کو پہچاننا ہے یا نہیں پہچاننا مولانا، کہ کون سا اسم ہے کون سا فعل؟ تو اس کے لیے پھر علامت چاہیے ہوتی ہے. تو تعریف سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور علامت سے چیز خارج میں ممتاز ہوتی ہے. اب اس سے علامتیں بتلانے لگے ہیں کہ ذہن میں تو آپ کی ممتاز ہو گیا ہوگا، خارج اس کو ممتاز کرتے ہیں. وہ علامت ہو صحت الاخبار عنہ، اور علامت اس کی کیا ہے؟ اس کے صحیح ہو اس سے خبر دینا. اخبار عنہ کا کیا معنی؟ اس سے خبر دینا، صحیح ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا مسند الی واقع ہونا صحیح ہو. کلام کے دو جز ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو، ایک مسند ہوتا ہے ایک مسند الی. مسند الی صرف اسم واقع ہو سکتا ہے. دیکھو تین چیزیں ہمارے پاس، اسم، فعل، حرف. اور کلام کے کتنے اجزاء ہیں؟ تو ایک مسند الی، ایک مسند. مسند الی صرف اسم بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہ فعل بنے گا نہ حرف بنے گا. مسند جو ہے نا، مسند، یہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی بن سکتا ہے. اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الی بن سکتا ہے. تو اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الی بھی. فعل صرف مسند بن سکتا ہے، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الی بن سکتا ہے. تو اخبار عنہ کا یہ معنی کہ وہ مسند الی بن سکے، یعنی اس کے بارے میں آپ خبر دے سکیں، یعنی وہ مسند الی کلام میں واقع ہو سکے. میں کہتا ہوں زید قائم. دیکھو یہ میں نے قیام کس کے لیے ثابت کیا؟ زید کے لیے ثابت. تو زید کے لیے خبر آئی، تو زید ہے مبتدا اور یہ مبتدا اسم ہے. زید اسم ہے یا فعل ہے؟
اسم.
سمجھ میں؟ زید ضربا، تو دیکھو زید مسند الی اور ضربا، ضربا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل. تو ضربا مسند ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر وہ کیا ہے؟ مسند الی ہے. اور ضمیر بھی کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے یا فعل ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے. یا ضربا زیدن، دیکھو ضربا فعل، زیدن فاعل. تو ضربا مسند اور فاعل کیا ہے؟ مسند. یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید. زید ہے تو ضربا ہے، زید نہیں تو ضربا بھی نہیں. زید قائم، زید ہے تو قیام ہے، زید نہیں تو قیام بھی نہیں. تو صحت الاخبار کا یہ معنی کہ وہ مسند الی ہو سکے. نحو زید قائم والاضافت، یہ مثال ذکر کی، والاضافت، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اضافت ہے، مضاف ہونا. مولانا مضاف ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا. جیسے مولانا غلام زید، زید کا غلام، تو یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے، یہ اسم ہوگا ہمیشہ. ودخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، کر رجل، جیسے الرجل ہے، الرجل ایک ہے مولانا، رجل نکرہ ہے، ایک ہے الرجل، الف لام داخل کیا، یہ لام تعریف کہلاتا ہے. یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ الف لام
اسم پر،
فعل پر نہیں داخل. والجر، یا جیسے مولانا جر کا داخل ہونا، بھائی جر جو آتا ہے حرف جر کی وجہ سے آتا ہے، اور حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، تو جر بھی ہمیشہ کس پہ آئے گا؟
اسم پر،
اسم پر ہی آئے گا. وہ تنوین، تنوین کا آنا مولانا یہ بھی اسم میں آئے گا، فعل میں. نحو بزیدین، جیسے بزیدین، دیکھا یہ مثال ہے جر کی بھی اور تنوین کی بھی، جر بھی آ رہا ہے زید پر اور تنوین بھی ہے. والتثنیہ، تو تثنیہ آنا والا نا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم. یا مولانا قائم، قائمان، قائمون، یہ کیا ہے مولانا؟ یہ اسم ہے، تثنیہ اور جمع آیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تثنیہ آنا یاد رکھے مولانا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم. آپ کہیں گے فعل بھی تثنیہ آتا ہے، ضربا ضربا، یضرب یضربانی، بھائی یہ فعل کبھی نہیں تثنیہ، یاد رکھو یہ فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر ہے، فاعل تثنیہ ہو رہا ہے. ضربا اس کے اندر کیا ہے؟ ہوا ضمیر. ضربا، ضربا وہی اکیلا ہے، یہ الف آیا، یہ فاعل ہے، ضمیر ہے مولانا اس کے ساتھ، فاعل کی ضمیر ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ فاعل، تو یہ فاعل اس کے تثنیہ ہو گیا، فعل وہی ہے. ضربو، بھائی ضربا وہی اکیلا ہے، صرف فاعل یہ وہ آ گیا، جمع بن گیا، تو فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے، اس کا فاعل مفرد، تثنیہ جمع بدلا کرتا ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا. تو فعل ہمیشہ مفرد، صرف اس کے اندر فاعل، ضمیر بدل رہی ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم. اور اسم کے اندر ہی تثنیہ جمع جاری ہوتا ہے، دعوے کی تائید ہو گئی مولانا. والجمع، اور جمع ہونا، یہ بھی علامت ہے اسم کی. والنعت، نعت کا معنی صفت مولانا، موصوف مولانا، نعت سے کیا مراد ہے؟ موصوف بننا. موصوف بننا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ، اسم موصوف بنا کرتا ہے، فعل کبھی موصوف نہیں بنتا. ہاں فعل صفت بنتا ہے، جیسے ابھی آیا تھا مولانا، سمجھ میں آیا؟ لفظ وضع، وضع کیا بن رہا تھا؟ صفت بن رہا تھا یا نہیں؟ تو موصوف بننا خاصہ ہے اسم کا. والتصغیر، بعض کو کہتے ہیں صفت بننا بھی اسم ہی کا خاصہ ہے، چلیے وہ آگے بحثیں آپ پڑھتے رہیں گے. والتصغیر، تصغیر کیا کہتے ہیں مولانا؟ مصغر لے کر آنا. رجل آدمی، رجیل چھوٹا آدمی، چھوٹا سا آدمی. اور مولانا اسی طرح، تو یہ تصغیر ہے مولانا، یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اسم. اسم کی تصغیر آیا کرتی ہے، فعل کی کبھی تصغیر نہیں آتی. ون ندا، ندا والا نا، یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اسم کو ندا دی جائے گی، فعل کو ندا، یعنی منادا مراد ہے، منادا بنے گا فعل نہیں. یا زید، یا زاربا کوئی کہتا ہے نہیں. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، اس لیے کہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اوپر آیا تھا اخبار عنہ کا لفظ بھائی، اس کا بتلا رہے ہیں صاحب ہدایت ہونا، کہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے، اَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، کہ وہ محکوم علیہ ہو. کیا ہو؟ یعنی اس پر حکم لگایا جائے. زید قائم، قیام کا، قیام کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر. ضاربا زید، کس پر قیام کا حکم؟ ضرب کا، ضاربیت کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر. تو اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی مسند علیہ ہو. لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدا، یہ محکوم علیہ ہوتا ہے بوجہ فاعل ہونے کے، اور یا مفعول ہونے کے یا مبتدا ہونے کے. فاعل ہوگا، مفعول سے مراد مولانا مفعول معلوم یسمی فاعلہ ہے، یعنی نائب فاعل مراد ہے. کیا مراد ہے؟ نائب. بھائی ضرب زید، کیا معنی ضرب زید عمرن؟ زید نے عمر کی پٹائی کی. فعل معروف کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے. اور ایک ہے ضرب عمرن، ضرب عمرن عمر کی پٹائی کی گئی. تو یہ عمرن کیا ہے؟ مفعول معلوم یسمی فاعلہ ہے، نائب فاعل ہے. کیا ہے؟ نائب فاعل نہیں ہے. ضرب زید، ضرب عمرن، عمر پٹائی کرنے والا ہے یا اس کی پٹائی کی گئی ہے؟ پٹائی کی گئی ہے تو معلوم وہ فاعل نہیں، تو پھر کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے. کیا ہے؟ اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ مفعول معلوم یسمی
فاعلہ.
ہاں تو یہ مفعول سے یہ مراد ہے، نیچے لکھا بھی ہوا ہے مفعول معلوم یسمی فاعلہ او مبتدا. یہ تین مسند الیہ ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ ان تین کے علاوہ اور کوئی مسند الیہ نہیں بھائی، فاعل یا نائب الفاعل یا مبتدا. ویسمی اسمن لسموہ علی قسیمیہ. آگے چلیں یا بس کر؟ مرضی بتاؤ، اپنی مرضی جلدی کرو. اچھا جی، وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى. بھئی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ دو اقوال ہیں. ایک قول ہے علماء بصرہ کا، بھئی یہ دو پارٹیاں تھیں نحویوں کی، ایک بصرہ میں رہتی تھی ایک کوفہ میں، ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے بعض مسائل کے اندر. دونوں طرف بڑے بڑے علماء تھے مولانا، بڑے بڑے ائمہ تھے، جبال العلوم تھے بھائی. تو وہ کہتے ہیں یسمی اسمن لسموہ علی قسیمیہ اسم کو. تو کوفہ والے کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے وسمن سے، اصل میں کیا تھا؟ وسمن. اور وسمن کہتے ہیں علامت کو. اور جیسے اسم مسمی پر علامت ہوتا ہے، میں نے کہا زید، آپ کون سمجھے؟ ذات زید سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یا آپ کو عمر سمجھ میں آیا؟ آپ کے ذہن میں فوراً کون آیا؟ زید. تو دیکھو اسم جو تھا ذات پر کیا کر رہا تھا؟ علامت ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ میں کہتا ہوں بھئی کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. میں نے کہا اسامہ، آپ کے ذہن میں فوراً کون آیا؟ یہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ اس لیے کہ یہ نام اس ذات پر علامت ہے، اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت. تو وہ کہتے ہیں اسمن اصل میں ہے وسمن سے، اور وسمن کہتے ہیں کس کو؟ علامت کو. تو چونکہ اسم بھی اپنے مسمی پر دلالت کرتا، میں نے کہا رجل، آپ کے ذہن میں کون آیا؟ رجل آیا یا امرأہ آئی بھائی؟ رجل آیا. تو اسم جیسے اسم چونکہ اپنے مسمی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن. تو اصل میں تھا وسمن، پھر واو کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل دیا، اسمن ہوا. تو یہ کس کا قول ہے؟ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں. بصرہ والے نحوی کہتے ہیں اسم یہ اصل میں سمون سے بنا ہے. سمون کا معنی ہے بلند ہونا. چونکہ اسم بھی فعل اور حرف پر بلند ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن. سمجھ میں آیا بھائی؟ کلام کے دو اجزاء ہیں، ایک کیا؟ مسند الیہ ہونا، ایک کیا؟ مسند ہونا. اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا. تو سب سے اعلیٰ کون ہوا؟ اسم ہوا. تو چونکہ یہ فعل اور حرف دونوں سے اعلیٰ ہے، یعنی صرف دو اسم مل جائیں تو کلام پورا ہو جاتا ہے، لیکن اکیلا دو فعل مل جائیں تو کلام پورا نہیں ہوتا. تو فعل سے اکیلے سے کلام پورا نہیں ہوتا، اسم سے کلام پورا ہو جاتا ہے، حرف سے بھی کلام اکیلے سے پورا نہیں ہوتا. تو یہ دونوں سے اعلیٰ ہوا، اور اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن کہتے ہیں. تو یہ کس سے ہے؟ بنا ہے سمن سے. اور سمن کا کیا معنی؟ بلند ہونا. تو یہ بھی اپنی دونوں قسمین مقابلین پر کیا ہے؟ بلند ہے، اعلیٰ ہے ان سے. تو اس لیے اس کا نام اسم رکھا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ سم ون. پھر کیا کیا؟ آخر سے واو کو حذف کر دیا اور اس کے عوض شروع میں کیا لے آئے؟ حمزہ مکسور لے آئے. تو کیا بنا؟ اسم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتی ہے قسیم. قسم وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کے تحت واقع ہو. بھائی کلیمے کے تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو کلیمے سے نیچے تقسیم ہو رہی ہے، تو اسم بھی ایک قسم، فعل بھی ایک قسم، حرف بھی ایک. تو یہ کلیمے کے تحت واقع ہوں گے. کیا واقع ہوں گے؟ تحت میں. اور ایک ہوتی ہے قسیم جو برابر میں ہوتی ہے. تو یہ دونوں تینوں آپس میں قسیمین ہیں، کیونکہ یہ کس کے تحت آ رہی ہیں؟ کلمے کے. تو یہ اس کی قسمیں ہوئی، اور قسمیں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ قسیمین ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ مقابل ہوتی ہیں. تو فعل قسیم ہے اسم کی بھی اور حرف کی بھی، حرف قسیم ہے اسم کی بھی اور فعل کی بھی، اور فعل قسیم ہے اسم کی بھی اور. تو یہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ قسیم. تو کلمے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہیں گے قسمیں، اور ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ قسیمین. تو اسم بلند ہے کس پر؟ اپنی قسموں پر یا اپنی قسیمین پر؟ قسیمین پر بلند ہے. اسی لیے کہا وَيُسَمَّ اسْمًا، اور اس کو اسم کہتے ہیں، لِسُمُوِّهِ عَلَىٰ قَسِيمَيْهِ، بوجہ اس کے بلند ہونے کے اپنے قسیمین پر. اصل میں تھا قسیمینی ہی، تثنیہ ہے مولانا، دو تو قسیم ہے نا اسم کی، تو اصل میں اور تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں، رفی میں الف کے ساتھ، نصبی جری میں یا، تو یہ بھی اسی طرح حالت نصبی جری میں ہے نا، علا داخل ہوا تو قسیمینی ہی، قسیمینی ہی. تو نون گر گیا، کیا بن گیا؟ قسیمین. بوجہ بلند ہونے اپنی دونوں قسیمین پر. لا لکونی ہی بسمن علی المعنی، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ علامت ہے معنی پر. سمجھ میں آیا؟ کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. بصرہ والے کیا کہتے ہیں کہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی قسیمین پر بلند ہے. تو ایک کی تائید کر رہے ہیں مصنف، ایک کو رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی قسیمین پر بلند ہے، یعنی بصرہ والوں کا قول ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اسم نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے. تو بصرہ والے کے قول کو لے لیا اور کوفہ والوں کے قول کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. مشکل تو نہیں ہے بات. وحد الفعل، اور فعل کی تعریف. اب بھائی اسم کی بات ختم ہوئی، دیکھو اسم کی تعریف بھی ذکر کی، اسم کی علامات بھی ذکر کی، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی کہ اس کو اسم کہتے کیوں ہیں. اب فعل کی بات کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی علامات بتلائیں گے، اور اس کی وجہ تسمیہ بتلائیں گے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں. وحد الفعل کلمت تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی. فعل ایسا کلمہ ہے، دیکھو کلمہ کے کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل. ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر، فی نفسها، جو اس کی ذات میں ہوتا ہے. تو کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے، اور ایسی دلالت کرتا ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے بی زمانی ذالک المعنی، اس معنی کے زمانے کے ساتھ. دیکھو میں نے کیا بتایا تھا، ضربہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ پٹائی کرنے پر. کس پر کر رہا ہے؟ اور ایسی دلالت کر رہا ہے پٹائی کرنے پر کہ اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے. کیا زمانہ ہے اس کا؟ ماضی. یا ضربو کس پہ پٹائی، کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ پٹائی کرنے پر. لیکن اس پٹائی کر، اس معنی جو ہے، یہ جو پٹائی کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے، اور وہ کیا حال ہے؟ یہی بات کر رہے ہیں، ایسی دلالت کی ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مقترنتن بزمان ذلک المعنی، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ. ضرب یضرب اضرب، ماضی مضارع اور امر، تینوں کی ایک ایک مثال ذکر کر دی. وعلامته، اب علامتیں ذکر کریں گے کیونکہ تعریف سے چیز ذہن میں محض ہوئی، علامتوں سے خارج میں ممتاز ہوگی. علامته ان یصح الاخبار به لا عنه، کہ اخبار بھی تو صحیح ہو، اس سے اخبار عنہ صحیح نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں؟ اخبار بھی کا معنی ہے اس کے ذریعے خبر دی جا سکے، یعنی یہ مسند بن سکتا ہے، یعنی یہ محکوم بھی بن سکتا ہے. اخبار بھی مسند، مسند اور محکوم بھی، تینوں کا ایک معنی ہے. کون کون سے لفظ؟
محکوم
بھی، اخبار بھی اور مسند، تینوں کا. دوسری طرف کیا تھا؟ مسند الیہ، اخبار عنہ، محکوم علیہ، ان تینوں کا ایک معنی ہے. کہ تو فعل سے اخبار بھی تو ہو سکتا ہے، اخبار عنہ نہیں، یعنی یہ مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ تو اخبار عنہ نہیں ہو سکتا، اخبار بھی ہو سکتا ہے. ودخول قد والسین، اور اس کی علامت، ایک تو یہ علامت تھی، دوسری علامت کیا ہے؟ دخول قد، قد کا داخل ہونا، قد کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل. والسین، سین کا داخل ہونا، سیضرب، اور سوف کا داخل ہونا، سوف یضرب. والجزم، اور کس کا داخل ہونا؟ جزم کا داخل ہونا، جیسے لم یضرب، یہ کس، جزم صرف فعل پر آیا کرتا ہے، اسم پر نہیں، اسم میں جر تھا تو یہاں پر جزم ہے. والتصریف الی الماضی والمضارع، اور اس کی گردان ہوتی ہے مولانا کس کی طرف؟ ماضی اور مضارع کی طرف. وکونہ امرا او نہیا، اور اس کا امر یا نہیں ہونا، امر ہوگا یا نہیں، تو ماضی اور مضارع کی طرف گردان، اور اس کا امر یا نہیں ہونا، یہ فعل کے اندر ہوگا مولانا، اسم کے اندر نہیں ہوگا. واتصال الضمائر البارزة المرفوعات، اور ملنا ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. یاد رکھو ضمیر جو ہوتی ہے اسم کے ساتھ بھی ملتی ہے، فعل کے ساتھ بھی ملتی ہے. سمجھ میں آیا؟ غلامہ اسم کے ساتھ، لیکن یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ غلام مضاف ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو کہہ رہے ہیں، اور یہ بارش بھی ہے، نظر بھی آ رہی ہے آنکھوں سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ضمیر بارش تو ہے لیکن مرفوع نہیں. اچھا، دوسری انہ، دیکھو انہ کے ساتھ بھی ضمیر ملی، انہ حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب ہے کیونکہ انہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب. تو یہ ضمیر منصوب ہے اور بارث ہے، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. تو ضمیر منصوب بارث اس حرف کے ساتھ بھی مل گئی. لیکن یاد رکھو جو ضمیر بارث مرفوع ہوتی ہے نا، متصل، وہ صرف فعل کے ساتھ ملتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ملتی. ضرب اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ لیکن یہ مستتر ہے. اچھا، دوسرے ضربتو، دیکھا ضربتو یہ کون سی ضمیر ہے اس کے ساتھ؟ کیا معنی ہے ضربتو کا؟ میں نے پٹائی کی، یعنی میں ہوں پٹائی کرنے والا. تو یہ تو ان کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ متکلم پہ، اور متکلم کون ہے؟ فاعل. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ضمیر بھی کیا ہے؟ مرفوع، اور بارث ہے، آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہی ہے. تو ضمیر بارث مرفوع ہمیشہ کس سے ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ، اسم یا حرف کے ساتھ نہیں ملتی. یا میں کہتا ہوں ضربتی، یہ کون سی ضمیر ہے؟ بارث ہے، متصل ہے. تو کیا ہے مولانا؟ مجرور ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ جی، کیا معنی ضربتی؟ تو ایک عورت نے پٹائی کی، تو پٹائی کرنے والی کون؟ من، وہ فاعل ہے. جب وہ فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. معلوم ہوا یہ ضمیر مرفوع ہے. یہ حرکت کو نہ دیکھو، اس پہ کسرہ آ رہی ہے، تو کیا ہے؟ مبنی ہے، کوئی اعراب والا کسرہ ہے. سمجھ میں آیا؟ ضمائر کیا ہے؟ مبنیات. تو یہ ہے محلن مرفوع ہے. تو ضربتی، ضربتا، ضربتو، ضربتما، ضربتم، ضربتنا، یہ ساری مرفوع ضمیریں ہیں اور یہ صرف فعل کے ساتھ ملا کرتی ہیں، اسم یا حرف کے ساتھ. تو واتصال الضمائر البارزة المرفوعات اور ملنا والا ضمائر بارزہ مرفوعہ کا یہ علامت ہے فعل کی، نحو ضربت جیسے کہ ضربت، وتاء التانیث الساکنہ اور تاء التانیث کا ساکن، تاء التانیث ساکنہ کا ملنا، ایسی تا جو کیا ہو ساکن. بھئی دیکھو قائم اسم ہے، قائمت اس کے ساتھ کیا لگ گئی تاء التانیث، لیکن یہ تاء التانیث ساکن ہے یا متحرک ہے؟
متحرک
ہے، تو متحرک تاء التانیث اسم کے ساتھ ہی مل جاتی ہے، البتہ جو ساکن ہے وہ صرف کس کے ساتھ ملتی ہے؟ ضربت، یہ چوتھا صیغے میں مل رہی ہے، بس مولانا ضربت یہ والی تا مراد ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ علامت تثنیہ ہے. کیا ہے؟ تثنیہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ صرف فعل کے ساتھ ملتی ہے، اسم کے ساتھ نہیں. نحو ضربت ونون التاکید، یہ اصل میں تھا نونین التاکید، تثنیہ ہے مولانا، نون اضافت سے گر گیا. تاکید کے دو نون بھائی، ایک نون خفیفہ ہے اور دوسرا نون ثقیلہ، یہ دو نون بھی فعل کے خاصے ہیں، فعل میں آئیں گے، اسم میں نہیں آتے. فإن كل هذه خواص الفعل، اسے کے سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل کے خاصے ہیں، تو فعل ہی میں آئیں گے، تو فعل ہی کی علامت ہیں. ومعنی الاخبار به، اخبار به کا معنی یہ ہے ان یکون محکوما به، کہ وہ کیا واقع ہو سکے؟ محکوم به واقع ہو سکے، یعنی مسند به واقع ہو سکتا ہے، مسند الیہ واقع نہیں. اخبار به کا معنی یہ کہ وہ محکوم به ہو. ویسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر، فعل کو فعل اس کے اصل سے کہتے ہیں، بھئی اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو المصدر، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کیوں؟ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، اس لیے کہ مصدر ہی تو فاعل کا فعل ہے در حقیقت، فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہے؟ مصدر ہی تو ہے. ہاں یہ مشکل جگہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ میری تقریر یاد رکھنا، آپ کو یہ بات انشاءاللہ کبھی آئندہ اس میں مشکل درپیش نہیں آئے. یاد رکھو لغت کے اندر، بھائی فعل کو اردو میں کہتے ہیں کام، میں نے یہ فعل کیا، یہ کام کیا، تو فعل کیا ہے؟ کام. تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھو ایک فعل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک اس کے اندر مصدر ہوتا ہے، فعل کا مفہوم تین چیزیں ہیں، مصدر ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، اور نسبت الی الفاعل ہوتی ہے. فعل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب ہے مولانا؟ کتنی چیزوں سے؟ اول مصدر، معنی مصدر ہی اس میں ہے، دوسرا زمانہ، ضربہ نے کس چیز پہ دلالت کی؟ ضرب پہ بھی دلالت کی، اور زمانہ ہے ماضی پر بھی دلالت کی، اور تیسری چیز ہے نسبت الی الفاعل، فاعل کی طرح نسبت بھی اس میں ہوتی ہے. یہ فاعل کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ فاعل کو بھی چاہتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو فعل جو ہے اس کا مفہوم وہ مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایک مصدر سے، ایک زمانہ، اور نسبت الی الفاعل. تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر مصدر پایا جا رہا ہے، پایا جا رہا ہے یعنی مصدر، کیونکہ تین جز ہیں اس کے اور ان میں سے ایک مصدر ہے، تو اس کا ایک جز مصدر ہے، تو اس مصدر کی وجہ سے ہم نے اس پورے کا انعام کیا رکھ دی، اور اس مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں، اس مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے اس پورے مجموعے کا انعام ہی کیا رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی چیزوں سے مرکب فعل؟ اول، ثانی، ثالث. اچھا تو ایک جز اس کا کیا ہوا؟ مصدر، اور مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ فعل. تو پورے ہی پورے کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب بات یہ ہے کہ مصدر کو لغت میں فعل کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں. مثلا لغت میں دیکھنا، آپ میں نے آپ سے کہا بھائی آپ کیا کرتے رہتے ہیں، نظر نہیں آتے بھائی، آپ نے کہا آج کل مجھے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں، یہ یوں کہ آج کل مجھے بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں نظر نہیں آتا، سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے میں آپ کو سبق میں کم دکھائی دیتا ہوں کہ مجھے بہت سے کام کرنا، بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں۔ میں نے کہا اماں کیا افعال آپ کو سر انجام دینا پڑتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ افعال مجھے گنوا رہے ہیں، سونا، کھانا، پینا، گھومنا، کھیلنا، سمجھ میں آیا، اور سیر کرنا، اور اخبار پڑھنا، رسالہ پڑھنا۔ دیکھا آپ نے آٹھ دس کام مجھے گنوا دیے، گنوائے یا نہیں گنوائے؟ بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کیا نظر نہیں آتے، کیوں؟ آپ نے کہا میں کئی افعال سر انجام دیتا ہوں۔ میں نے پوچھے آپ سے فیل، آپ مجھے گنوا مت کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کیا پوچھے؟ آپ گنوا کیا رہے ہیں؟ کھانا، مصدر ہے یا نہیں؟ اردو میں مصدر جانتے ہو نا، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نہ آتا ہے۔ کھانا، پینا، یہ بھی مصدر ہے، سونا، جاگنا، کھیلنا، کودنا، پڑھنا، مصادر آیا نہیں آئے؟ معلوم ہوا کہ لغت میں مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جبھی تو آپ افعال کے اندر ہم مجھے مصادر گنوا رہے تھے، بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ مثال یاد رکھنا، یہ بڑے مشکل بات ہے، ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ مصدر کو فعل کیسے کہتے ہیں لغت کے اندر۔ رحمک اللہ۔ تو ویسمی فعلاً باسم اصلہ، فعل کو فعل کہتے ہیں، کیوں؟ باسم اصلہ، اس کے اصل کی وجہ سے۔ بھئی اس کی اصل کیا ہے؟ وہو المصدر، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ یعنی اصل یوں ہے کہ فعل اس سے بنا ہے، مولانا فعل اس سے، ہاں یوں کو انہوں نے اور بنایا، فعل سے، فعل بنا کس سے؟ مصدر سے۔ تو وہ اس کی مصدر اس کی اصل ہے، تو جس سے بنا ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں، تو جس مشتق ہوا اس کو بھی ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ فعل۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَتًا، اس لیے کہ مصدر وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے در حقیقت، فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ بھائی میں نے کہا ضرب زید، زید نے کیا کی؟ پٹائی کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زید نے کیا سر فعل سر انجام دیا؟ آپ نے کہا ضرب، تو فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہے؟ ضرب۔ اکالا، آپ نے کھانا کھایا، اکل تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا فعل کیا ہے؟ آپ نے کیا فعل سر انجام دیا؟ آپ نے کہا اکل، سمجھ میں آیا۔ آپ نے کتاب پڑھی، تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا فعل سر انجام دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ قراءت۔ تو دیکھو فاعل کا فعل ہے، آپ مصدر بتا رہے ہیں بھائی، تو فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہی ہوتا ہے، وہ اس کا فعل ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَتًا، اس لیے کہ مصدر وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل کی تعریف بھی ہوئی، فعل کی علامات بھی گزری، اور فعل کی وجہ تسمیہ بھی آ گئی۔ اب رہ گیا حرف، کہتے ہیں وَحَدُّ الْحَرْفِ، حرف کی تعریف یہ ہے، کلمۃٌ، وہ ایسا کلمہ ہے، لا تدلُّ عَلٰى مَعْنًى، جو دلالت نہیں کرتا ایسے معنی پر، فی نفسہا، بمانے باقی ہے، معنی پر، بنفسی، ہاں خود دلالت نہیں کرتا معنی پر، بل تدل علی معنی، بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر، فی غیرہا، ای بغیرہا، یہ فی بھی کس کے معنی میں ہے؟ باقی، غیر کے ساتھ ملے گا تو یہ اس معنی پر دلالت کرے گا، ورنہ یہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ نحو من، جیسے من ہے، فإن معناها الابتداء، اس کا معنی کیا ہے؟ ابتدا ہے، وہی اللہ تدل علیہ، لیکن یہ اس پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، مگر بعد اس کے بعد ذکر کرنے ما اس چیز کے، منہ الابتدا، جس سے کیا ہو رہی ہے؟ بعد ذکر کرنے اس چیز کے جس سے ابتدا ہو رہی ہے، کل بصرت والکوفتی، جیسے بصرہ اور کوفہ ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سیرت من البصرت الى الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کہاں، کس طرف کو بھائی؟ کوفہ کی طرف۔ یہ تو فعل کی تعریف تھی، مثال بھی آ گئی۔ و وہ علامت، اب علامتیں بتلا رہے ہیں، اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ، اس کے نہ تو اس سے اخبار عنہ صحیح ہو نہ اخبار بہ صحیح ہو، یعنی یہ نہ مسند الیہ بن سکتا ہو نہ مسند بہ بن سکتا ہو. اللہ تقبل علامات الاسم، اور نیز یہ مولانا اسماء کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا، ولا علامات الافعال، اور افعال کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب ایک اشکال پیدا ہوا، بھائی فعل اپنے معنی پہ خود دلالت بھی نہیں کرتا، سمجھ میں آیا؟ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. معلوم ہو یہ بالکل بیکار چیز ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بیکار نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. اس کی یہ کیا کرے گا، کبھی دو اسموں کو آپس میں جوڑ دے گا، کبھی ایک اسم کو ایک فعل کے ساتھ جوڑ دے گا، ربط دینے کا کام کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یا دو فعلوں کو آپس میں جوڑے گا، یا دو اسموں کو، یا قسم اور فعل. اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہتے ہیں جو قسم ثالث میں آئیں گے. وللحرف فی کلام العرب فوائد، اور حرف کے کلام عرب کے اندر کیا ہیں فائدے ہیں. کر ربط بین الاسمین، جیسے کہ ربط دینا دو اسموں کے درمیان، جیسے زیدن فی الدار. بھائی آپ سارا دن کہتے رہے زیدن الدارو زیدن الدارو زیدن، کسی کو بھی بات سمجھ میں آئے گی؟ جب تک فی نہیں لائیں گے زیدن فی الدار، اب بات سمجھ میں آئے زید کہاں ہے؟ گھر میں ہے. ابل فعلین، یہ دو فعلوں میں ربط دے گا. اريد ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹائی کریں. بھائی ذرا ان یہ حرف کو نکال دو. اريد تضرب، میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے. سارا دن لگے رہیں کسی کو کوئی بات نہیں پتہ چلے گی یہ کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن جب آپ نے کیا کہا ان بیچ میں، اريد ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو کیا کرے پٹائی. اب بات واضح ہو گئی. اب اسمن و فعلین، یا ایک اسم اور فعل کو ملائے گا. ضربت بالخشبتی، جیسے میں نے پٹائی کی کس سے؟ لکڑی سے. اب ذرا با کو ہٹا دو. ضربت الخشبتا، میں نے لکڑی کی پٹائی کی. ضربت الخشبتا، کوئی بات بن رہی ہے بھائی؟ نہیں بھائی. تو ضربت بالخشبتا با آئی تو پتا چلا کہ پٹائی لکڑی سے کی، لکڑی کی پٹائی نہیں کی. اب الجملتین، یا ربط دے گا مولانا دو جملوں کے بیچ، جیسے ان جا انی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس آیا زید تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا. ذرا ان کو ہٹا دو مولانا. آیا میرے پاس زید، اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا. میرے پاس زید آیا اور میں نے اس کا اکرام کیا، وہ تو کہتا ہے میں آیا ہی نہیں تیرے پاس، تو نے کہاں اکرام کیا ہے. تو یہاں ان لے کر آؤ، اب بات بن جائے گی. اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا. وغیر ذالک من الفوائد، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں. التی تعرفها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، جن کو آپ جان لیں گے کس کے اندر؟ قسم ثالث کے اندر انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا. ویسمى حرفا لوقوعه فی الکلام، بھائی وجہ تسمیہ رہ گئے. حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یسمہ حرفن، اور حرف کو حرف کہتے ہیں. لوقوعہ فی الکلام حرفن، اس لیے کہ کلام میں حرف واقع ہوتا ہے. حرف ای طرفن، یعنی طرف میں واقع ہوتا ہے. حرف کا کیا معنی؟ طرف. تو یہ بھی ایک طرف، ایک کنارے میں واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف. بھائی یہ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حرف بیچ میں آ رہا ہے، زیدون سے دار، حرف کہاں آیا؟ بیچ میں. آپ نے تو کہا تھا حرف کنارے پہ ہوتا ہے، یہ تو بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ تو کنارے پہ ہے ہی نہیں، تو وجہ تسمیہ صحیح نہ ہوئی. کہتے ہیں نہیں بھائی، کنارے پہ ہونے کا ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ لفظوں میں کنارے پہ ہوتا، کنارے پہ ہوتا ہے. مانا یہ کہ کلام کے دو کنارے ہیں، ایک مسند ایک مسند، یہ ان دونوں کناروں سے پرے ہوتا ہے، نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، یہ مانا ہے. یہ مانا نہیں کہ لفظوں میں بیچ میں نہیں آ سکتا، جہاں مرضی آئے لیکن نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ. ویسمى حرفا لوقوعه فی الکلام حرفا ای طرفا، اور اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں بوجہ واقع ہونے اس کے کلام کے اندر. حرفا ای طرفا، یعنی ایک طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے. اس لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. جیسے مثل المسند والمسند الیہ، جیسے کہ مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ مقصود ہوتے ہیں کلام کے اندر، ان کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا، اس طرح حرف مقصود نہیں ہوتا، تو نہ وہ مسند بنتا نہ مسند الیہ بنتا ہے. چلیے، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.